मंगल 27 सितंबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल बरामद करने वाला सऊदी अरब वजरा मुशीरान और अफसरान की तनख्वाहों और खर्चों में कटौती कर रहा है, क्यों? तजियाकार बोला,
तेल की कीमत कम हो गई और बहुत ज्यादा कम हो गई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी इकॉनमी अंदर से उसके फंडामेंटल सिलते हैं।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में कमी के बायस सख्त इकदाम लेते हुए हुकूमती मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराहत में कटौती करने का ऐलान किया है। साथ साथ तमाम गैर जरूरी शोबों में गैर मुल्की अफराद को मुलाजमत देने पर आइंदा माली साल के आखिर तक पाबंदी आयद की गई है। तफसील के साथ ताहिर इमरान।
अखबार सऊदी गजट के मुताबिक सऊदी काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क के वजरा की तनख्वाहों में 20% कमी और शूरा कौंसिल के मेंबरान की तनख्वाहों में 15% कमी की गई है। शूरा कौंसिल के मेंबरान के गाड़ी और मकान के लिए मिलने वाले अलाउंसेज में भी 15% तक कमी की गई है। शाही हुक्मनामे के तहत सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले इजाफी मालियाती फवायद भी वापस ले लिए गए हैं। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान ने शाही हुक्मनामे के जरिए तमाम गैर जरूरी शोबों में गैर मुल्की को मुलाजमत देने पर भी आइंदा माली साल के आखिर तक पाबंदी आयद की है।
इंडिया का कहना है कि उसने कश्मीर के इलाके उड़ी में फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले अफराद के सरहद पार से ताल्लुक होने के सबूत पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किए हैं। इंडियन सेक्रेटरी खारजा ने आज पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को तलब करके ये सबूत उनके हवाले किए। तफसील बताएंगे हारून रशीद।
भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान वकास स्वरूप ने ट्विटर पर कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बताया गया कि मकामी देहातियों ने हमलावरों की सरहद पार करने में मदद करने वाले दो गाइड्स पकड़े थे जो अब जेर हिरासत हैं। वकास स्वरूप के मुताबिक फैसल हुसैन आवान और यासीन खुर्शीद नामी इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से है। तर्जुमान का ये भी कहना था कि इन गाइड से की गई इब्तदाई तहकीकात से उड़ी में हमला करने वालों में से एक शख्स की शनाख्त का भी इल्म हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान का इस बारे में अभी रद्दअमल सामने नहीं आया है।
इधर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खारजा उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर सरताज अजीज ने कहा है कि अगर भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इस पर भरपूर एहतजाज करेगा और इस मामले को आलमी बैंक और बैन अल-अक़वामी अदालत में लेकर जाया जाएगा। नामा निगार शहजाद मलिक।
सरताज अजीज का कहना था कि सिंतास मुआहिदे की पासदारी दोनों मुल्कों पर लाजिम है और इससे इन्हराफ का कोई रास्ता नहीं है। इस मुआहिदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए मुसालहत का तरीकाकार मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मुशीर खारजा का कहना था कि अगर भारत सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान आने वाले दरियाओं का बहाव रोकता है तो ये ना सिर्फ इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी बल्कि इससे बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की एक रवायत भी बन जाएगी।
इधर पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने भी पेशावर में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौज ने भारत के साथ सरहद पर मुकम्मल नज़र रखी हुई है और किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदारत के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन दोनों की मुहिम चलाने वाली टीम्स ने सदारती मुहिम के सिलसिले में पहले टेलीविजन मुबाहिसे में अपने अपने उम्मीदवारों की कारकर्दगी की तारीफ की है। इस मुबाहिसे में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों जमातों के उम्मीदवार बार बार सदारत के लिए एक दूसरे को नामौजू होने के लिए निशाना बनाते रहे। मिस्टर ट्रंप ने मिसिस क्लिंटन पर एक बोसीदा सियासी इंतजामिया का हिस्सा रहने का इल्ज़ाम आयद किया। मिसिस क्लिंटन ने कहा कि उनके हरीफ एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें एक ट्वीट से भी उकसाया जा सकता है और उनकी उंगलियां अमरीका के न्यूक्लियर कोर्ट्स के करीब नहीं होनी चाहिए। शाम के शहर हलब से इतलात हैं कि शामी हुकूमती फोर्सेस मरकज तक पेशकदमी कर रही हैं। फौजी ज़राए और बागियों का कहना है कि हुकूमत नवाज फोर्सेस हलब के मशरक में बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाके पर कई रोज़ तक फ़िज़ाई हमले करने के बाद बज़ाहिर एक मुमकिन ज़मीनी हमले के लिए जमा हो रही हैं। उधर आलमी इदारे सेहत ने हलब में ज़ख्मी या बीमार होने वाले अफराद के लिए फौरी तौर पर इनखला का रास्ता देने का मुतालबा किया है। इदारे के तर्जुमान का कहना है कि बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में 2.5 लाख अफराद के लिए वहाँ सिर्फ 35 मुआलिज बचे हैं। عراق کی دارالحکومت بغداد میں دو بم دھماکوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 50 سے زیادہ زخمی ہیں. دولت اسلامیہ نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. جرائم کی عالمی عدالت نے مالی کے شہر ٹمبکٹو میں تاریخی مقبروں کو تباہ کرنے کے جرم میں ایک اسلامی شدت پسند احمد الفاقی المہدی کو 9 سال قید کی سزا سنائی ہے. اور ترکی کے دورے پر موجود برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ایک بار برطانیہ یورپی یونین سے سرکاری سطح پر الگ ہو جائے تو وہ ترکی کے ساتھ ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع سعودی عرب دنیا کا ایک امیر ترین ملک, اس کو کٹوتیوں کی ضرورت پیش آئی ہے. پس منظر یہ ہے کہ سعودی عرب نے تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد اپنے وزیروں مشیروں اور سرکاری افسران کی تنخواہوں میں 15 سے 20% کی کمی کرنے کے علاوہ متعدد غیر ضروری شعبوں میں ملازمتیں ختم کرنے کا فیصلہ اور اس کا اعلان بھی کیا ہے. اس اقدام سے سعودی عرب کی ایک تہائی سرکاری ملازمین کی تعداد متاثر ہوگی. واضح رہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ سال 100 بلین ڈالر بجٹ خسارے کا اعلان کیا تھا اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دیگر ذرائع آمدن پر کام کرنے کی تجویز بھی آئی تھی. تو جو صورتحال ہے اس پر میں نے سعودی معیشت مسائل اور دیگر سعودی امور پر نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے بات کی. باور کرایا کہ دولت اور سونے سے بھی قدرے مال مال تھا سعودی عرب, اس پر یہ وقت کیوں آیا کہ اسے ملازمتوں میں کٹوتیاں, تنخواہوں میں, مراعات میں کمی کرنی پڑی.
دیکھیے, اقدامات تو یہ ہیں کہ سعودی بجٹ اس وقت پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے, ڈیفیسٹ ان کا بڑھتا جا رہا ہے. گزشتہ سال تقریباً 90 ارب سے زیادہ کا ڈیفیسٹ ہوا تھا, اس کو کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سوال ہے, اور اس لیے اب وزراء کی تنخواہیں کم کی جا رہی ہیں, جو شورا کے ممبران ہیں ان کے جو پکس ہیں ان کو کم کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری کوششیں مختلف طرح کی یہ کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح اس بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا جا سکے. اور پھر اب آپ
نہیں, میں تو اسی بات کو اٹھانا چاہ رہا ہوں, کیا ان اقدامات سے واقعی کوئی فرق پڑے گا؟ محدود تعداد میں وزراء سے اختیارات یا مراعات واپس لینے سے کوئی ملک یا قوم کتنی بچت کر سکتی ہے سر؟
دیکھیے, بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں. یہ وہ انڈیکیشنز دی جا رہی ہیں کہ اگر وزراء کے اور شہزادوں کے پکس کم کیے جا سکتے ہیں تو پھر دوسروں کے نیچے بھی پکس کم کیے جائیں گے. دیکھیے, اب تک سعودی عرب کی معیشت میں ہوتا کیا رہا ہے, ہوتا یہ رہا ہے کہ گزشتہ 25-30 سالوں سے جب سے ان کے ہاں تیل کی آمدنی آئی ہے, تمام لوگ سرکاری نوکریوں کی تلاش میں رہے ہیں کہ کسی طرح سرکاری نوکری پکڑی جائے, اور وہ سرکاری نوکری میں پھر ان کی عیاشی ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے کام بہت کم کرنا ہوتا تھا, صرف پیسے تنخواہیں مل جاتی تھیں اور ان تنخواہوں پہ وہ آرام سے گزارا کرتے تھے. اب یہ غالباً یہ انڈیکیشن نیچے بھی دی جا رہی ہے کہ وہ جو اب سے پہلے کے دن تھے وہ جا چکے ہیں, اب خلیل خان فاختہ نہیں اڑا سکتے ہیں. اور چنانچہ اب کہانی یہ ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کے وہ دن جو پہلے تھے اب وہ نہیں رہیں گے. نئے معاملات ہیں, نئے حالات ہیں, نئی کنڈیشنز ہیں, اور ان نئی کنڈیشنز میں عام لوگوں کو بھی جینا ہوگا. غالباً یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
لیکن سوال تو یہ ہے نا راشد حسین کہ معیشت ایسے حالات سے دو چار ہوئی ہی کیوں کہ وہ ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 30 سال کی ہر جنگ میں اس کا پیسہ, ذرائع اور وسائل استعمال ہوئے, بھائی وہ اس حال کو اچانک کیسے پہنچ گیا؟
دیکھیے, یہ اچانک تو نہیں پہنچا ہے. یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے کہ گزشتہ ان کے پاس پیسوں کی ریل پیل رہی ہے, اور ایسی ریل پیل رہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں ان کا عمل دخل ہوتا رہا ہے. لیکن گزشتہ چند سالوں سے ہوا یہ ہے کہ تیل کی قیمت جو ایک زمانے میں 2008 میں 120 or 130 تک پہنچی ہوئی تھی, اب وہ 40 or 50 کے درمیان ہے. اور اس درمیانی عرصے میں ہوا یہ کہ نہ صرف کہ ان کے اپنے خرچے بڑھے بلکہ دوسرے کچھ ایسے خرچے بڑھائے گئے, ایسی جنگوں میں پیسے جھونکے گئے جن کے نتائج بہت برے نکل رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ گزشتہ چند سالوں میں دیکھیے کہ یمن کا محاذ کھولا گیا, اس محاذ کے اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ جنگ جیتی تو نہیں جا رہی ہے لیکن خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بشار الاسد سے ایک ایسی یاد اللہ ہوئی ہے کہ کسی طرح سے بشار الاسد سے جان چھڑائی جائے, اور اس پروجیکٹ پہ خرچے ہوئے چلے جا رہے ہیں. عراق کے مسئلے پہ خرچے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آئیسس کے جو مسائل ہیں وہ مسائل ان کے لیے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اگرچہ کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آئیسس کو بنانے میں ان کا ہاتھ نہیں تھا, اب اس کو کسی حد تک شہ دینے میں کیا ان کا ہاتھ نہیں تھا, یہ سارے سوالات ہیں جس کا جواب پانا بہت مشکل ہے. لیکن خرچے ہوتے چلے گئے, لیکن اب وہ کیفیت ہو گئی ہے کہ یہ خرچے اب برداشت نہیں کیے جا سکتے ہیں, اور چنانچہ اب برداشت نہیں کیے جا سکتے ہیں تو کمی کہاں لائی جائے گی, ان چیزوں میں لائی جائے گی.
تو راشد صاحب, کٹوتی والے یہ اقدامات, ایک سوال تو یہ ہے کہ داخلی طور پر کس قسم کی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں سوچا گیا یہ کہیں بومرینگ تو نہیں ہوگا, الٹا وار تو نہیں ہوگا؟
دیکھیے یہ بالکل ہو سکتا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اب تک ایک کسی حد تک کہا یہ جاتا رہا سعودی عرب میں, میں بھی بہت دنوں تک یہ کہتا رہا کہ سعودی عرب ایک انقلاب کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ انقلاب جو اس کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو پیسوں کے ذریعے دے دلا کر کے بند کرنے کی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب یہ ہوگا تو وہ جو انقلاب خریدا جا رہا تھا, جو بائنگ آؤٹ دی ریولیوشن کی جو بات ہو رہی تھی, وہ کیفیت اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا اس کے باوجود وہ اسٹیبلٹی رہے گی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سعودی عرب پر, اور آئندہ آنے والا وقت ہی اس کو ثابت کر سکے گا. لیکن مسائل بڑھتے ہوئے بالکل نظر آ رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا.
سعودی معیشت مسائل اور دیگر سعودی امور پر نظر رکھنے والے یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین. سعودی عرب پاکستانی معیشت کے لیے بڑا مددگار رہا ہے, وہاں سے آنے والی ترسیلات یا محنت کشوں کا پیسہ یا ان کی کمائی پاکستانی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی آئی. اگر آنے والا یہ پیسہ رکا تو پاکستانی معیشت کا کیا ہوگا, کیا اثر پڑے گا؟ آگہی کے لیے میں نے معیشت داں اور تجزیہ کار ڈاکٹر فرخ سلیم سے رجوع کیا.
جی, پاکستان کی ایکسپورٹس جو ڈفرینس آتا ہے, یعنی کہ اگر ہم 40-45 بلین ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں تو ایکسپورٹ جو ہے وہ 20-25 بلین سے زیادہ نہیں کر پاتے ہیں. تو جو ڈفرینس آ جاتا ہے, جو گیپ ہے, جو دونوں میں فرق آتا ہے, اس کو بڑی حد تک ہم پورا کرتے ہیں جو ہمارے پاکستانی ورکرز یا دنیا بھر میں باہر کام کرتے ہیں, ان کی جو ریمیٹنسز واپس پاکستان آتی ہیں, وہ اس سوراخ کو, اس گیپ کو پورا کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ 80 یا 90% پھر بھی ہوتا ہے, وہ انہیں کی وجہ سے ہوتا ہے.
تو ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب, اب جو لوگ واپس آ رہے ہیں وطن واپسی پر, ان کے لیے روزگار کے کیا مواقع یا امکانات ہو سکتے ہیں, اور اگر نہ ہوئے تو کیا پہلے سے ہی دیگرگوں پاکستانی معیشت ان کا بوجھ اٹھا سکے گی؟
دیکھیے, پہلے تو اس کا جو حجم ہے, جو میگنیچیوڈ ہے, اگر اس کی بات کر دیں, جو سب سے بڑی کنسٹرکشن کی کمپنی ہے سعودی عربیہ میں, وہ کہلاتی ہے سعودی بن لادن گروپ. ان کے پاس کوئی ٹوٹل ورک فورس جو ہے وہ 2 لاکھ کی ہے, اور سنا یہ گیا ہے کہ تقریباً 50,000 لوگوں کی اس میں سے چھٹی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 20-25% لوگ جو سعودی کنگڈم میں کام کر رہے تھے, ان کو ایونچولی واپس اپنے ممالک جانا پڑے گا. پاکستان کا میتھمیٹکس کچھ ایسی ہے کہ ہمارے 15 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں اس وقت کام کر رہے ہیں, اور تقریباً 5.6 ارب ڈالر سالانہ پاکستان واپس آتا ہے. اگر 20-25% پاکستانیوں کو مجبور کر دیا جائے, ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں اور وہ واپس ان کو بھیج دیا جائے تو آپ سمجھیے کہ 3 سے 4 لاکھ پاکستانی ایسے ہوں گے جو مجبور ہو جائیں گے واپس پاکستان آنے پہ, اور ان کے نتیجے میں تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا خسارہ ریمیٹنسز میں جو ہے وہ پاکستان کو سفر کرنا پڑے گا. تو اماؤنٹ بہت بڑی ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ
تو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں. ذرائع ابلاغ تو روزانہ یہ خبر سناتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی, کراچی اسٹاک ایکسچینج نے بھارت اور چین کی معیشت کو پیچھے چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ. اگر واقعی ایسا ہے تو اب تک پاکستان سعودی عرب میں مقیم محنت کشوں کی جانب سے پیسے آنے کا منتظر کیوں رہتا ہے کیا کہ معیشت چل سکے؟
دیکھیے معیشت کی جب بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ سکے کے دونوں رخ دیکھنے ضروری ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک افراط گھر کا تعلق ہے پاکستان میں وہ پچھلے کئی سالوں کے جب 20-25% پہ پہنچ گئی تھی, اب ہم 4-5% کی افراط گھر کے ریٹ پہ بیٹھے ہیں. اگر انٹرسٹ ریٹ کا حوالہ دے دیا جائے تو انٹرسٹ ریٹ بھی تاریخی طور پہ پاکستان میں بڑے نیچے آ گئے ہیں. دوسرا سکہ یہ ہے, سکے کا دوسرا رخ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے گر رہی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. جو خطرے کی گھنٹی آپ بجا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ میں اور باقی گلف ممالک میں پاکستانی کام کرنے والے واپس آ جائیں گے اور زر مبادلہ میں جو ریمیٹنسز میں ہمیں پیسے وصول ہوتے تھے وہ کم ہو جائیں گے, وہ دوسری خطرے کی گھنٹی ہے. اسی طرح ایک خطرے کی گھنٹی یہ بھی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے کہ باہر والی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہیں سوائے کہ ہم چائنیز کمپنی سے, وہ ایک اور خطرے کی گھنٹی ہے. تو سکے کے دونوں رخ دیکھ لیں تو ڈومیسٹک اکانومی جو ہے وہ حصہ معیشت کا جو اندرونی ملک ہے اس میں افراط زر میں کمی آئی ہے, اس میں انٹرسٹ ریٹس میں کمی آئی ہے. جو انٹرنیشنل حصہ ہے جو اکانومی کا وہ کمزور ہے اور کمزور سے کمزور ترین ہوتا چلا جا رہا ہے.
کراچی سے یہ تھے معیشت دان تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق سلیم. سعودی عرب کا یا کہیے کہ سعودی عرب کے اقتصادی گلے میں ہڈی تیل کی قیمت گرنے سے آئی ہے. میں نے اس موضوع پر تیل کی صنعت سے وابستہ معروف تجزیہ کار و صحافی نریندر تنیجا سے بات کی. باور کا آیا نریندر تنیجا صاحب کو کہ سوچا سمجھا تو یہ جا رہا تھا کہ سعودی عرب خود تیل کی قیمت گراتا ہے اور اس کی قیمت کو نیچے ہی رکھنا چاہتا ہے, تو یہ سب کیا ہوا, یہ کیا کیسے پلٹ گئی؟
نہیں, یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب جو کہ دنیا میں سب سے بڑا مارکیٹ شیئر اسی کا ہے اور وہ اپنے مارکیٹ شیئر کو برقرار کرنے کے لیے اور امریکہ سے کیونکہ چیلنج آ رہا تھا شیل آئل کا, تو اب ان کو اس سے خطرہ لگ رہا تھا, لہٰذا انہوں نے قیمتیں کم کر دی کیونکہ شیل کے آئل جو ہے اس میں اگر نفع کمانا ہے فائدہ کمانا ہے تو اس کی قیمت کم سے کم $50 ہونی چاہیے تھی, جبکہ سعودی عرب میں جو اگر $5 بھی قیمت ہوتی ہے اس پہ بھی ان کو نفع ہوتا ہے, جسے بولتے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن سعودی عرب میں بہت کم ہے. تو ان کی یہ کوشش تھی, انہوں نے ایک اصلی کی طرح اس کو یوز کیا آئل کو کہ بھائی ہم ٹھیک ہے قیمت کو کم کر کے لے کے آتے ہیں اور امریکہ میں شیل بالکل بند ہو جائے گی وہاں کی انڈسٹری, لیکن جھٹکا لگا لیکن ہوا نہیں, انہوں نے اپنی کاسٹ کم کر دی. اس دوران جو ہے تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں تو کافی حد تک شیل آئل بازار میں واپس آ گیا, اور دوسری طرف جو ہے چائنا کی اکانومی سلو ہو گئی, پوری دنیا کی اکانومی سلو ہو گئی, تو لہٰذا جو ڈیمانڈ ہوتی ہے جو کھپت ہوتی ہے تیل کی اس میں بڑھوتری تو چھوڑی ہے بلکہ وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. اب اس کو لے کر کے جو کھیل سعودی عرب نے کھیلا تھا اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھیلا تھا وہ کچھ دن تو اس کا اثر رہا, 6-7 مہینے تو اس کا ان کا دادا گیری کی چلی, ان کو لوگ کہتے تھے ہاں بھائی آپ ہی آئل کے مسئلے میں آپ ہی جو ہے پورے کائنات کے بلکہ آپ ہی سروے سروا ہیں, آپ بالکل اس کے حکمران ہیں, لیکن اب وہ کھیل الٹا پڑ گیا. اب یہ ہو گیا کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور جو دوسری طرف اور ملکوں نے بھی اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کر دی ہے, اب ان کا جو مارکیٹ شیئر بھی اور کل ملا کر کے جو ان کی اکانومی ہے سعودیہ کی وہ ہلی پڑی ہے.
تو نریندر تنیجا جی, یہ اب جو کوششیں ہو رہی ہیں تیل کی قیمتیں بڑھانے کی کہ یہ بڑھ جائیں, تو کیا یہ کامیاب ہوں گی, سفل رہیں گی؟
دیکھیے اب ہوا کیا ہے کہ ایک طرف جو سعودی عرب کی اکانومی پوری دو ہی چیزوں پہ چلتی ہے, ایک تو چلتی ہے جو تیل ہے, تیل ہی ان کا سب کچھ ہے, 90% تیل پہ چلتا ہے, اور باقی جو وہاں لوگ مکہ مدینہ اور لوگ جاتے ہیں جو اس سے جو ان کی انڈسٹری ایک کافی جو اکانومی ہے اس کو اسٹیمولیشن ملتا ہے. اب تیل کی قیمت کم ہو گئی اور بہت زیادہ کم ہو گئی,
तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी इकोनॉमी अंदर से उसके फंडामेंटल्स हिल गए हैं, वो बाहर उतने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। ऑयल में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसको लेकर के भी आपको काफी जो है बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो वहां का बेरोजगारी बढ़ गई है, वहां पर नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। जो बाहर के मुल्कों के लोग थे उनको उन्होंने बहुतों को कहा आप जाइए यहाँ से, लेकिन जो अपने मुल्क के लोग हैं उनको तो आप नहीं कह सकते कि जाइए। तो बेरोजगारी बढ़ गई, काम नहीं मिल रहा लोगों को, पढ़े लिखे लोग हैं तमाम लोग बाहर से डिग्रियां लेकर के सऊदी अरब पे आ गए, उनको काम नहीं मिल रहा। काम मिल रहा तो उतना नहीं मिल रहा जितना कि उनकी एस्पिरेशन है होकर से। तो और दूसरी तरफ वहां पर जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर क्योंकि तेल की कीमत कम हो गई, उनके पास पैसा कम आने लगा, उनकी लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट आने लगा। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ नए साहब जो आए हैं वहां पे उन्होंने जो आकर के ये कहा नहीं साहब हमको तब्दीली करनी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा, ये सब सस्टेनेबल नहीं है। तो कुल मिला के वहां पे बड़ी जबरदस्त चर्निंग चल रही है। अब वो चर्निंग की वजह यही है कि तेल की कीमत कम हो गई।
तो नरेंद्र तनेजा जी, तेल की कीमतें कम होने से नुकसान तो तेल बरामद करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले सारे मुल्कों को पहुंच रहा है, मगर सऊदी अरब पर इसका ज्यादा असर क्यों दिखाई दे रहा है?
देखिए उसकी वजह क्या है कि सऊदी अरब की जो डिपेंडेंस है वो ऑयल पे ज्यादा है। सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी जो है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है। और सऊदी अरब को में जो सब सब चलता है वो दो ही लोग चलाते हैं, एक तो चलाते हैं वहां पे वहां की रॉयल फैमिली और दूसरी वहां की ऑयल कंपनी जिसका नाम है सऊदी अरामको। और तो उसे उनपे, जबकि ईरान जो है ईरान की ऑयल पे डिपेंडेंस जो है सिर्फ 27% है। अब उनपे सेंक्शन लगाई उनकी सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। आज रशिया जो है उसकी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं जितनी सऊदी अरब की है, लेकिन दो मुल्क हैं सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, इन दोनों की जो डिपेंडेंस ऑयल पे इतनी ज्यादा थी जब तेल की कीमत कम है दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला तो लगभग एकदम दिवालिया हुआ पड़ा, उसकी सबसे ज्यादा हालत खराब है।
ठीक है, तो तनेजा जी दूसरी ओर देखें, तेल की कम कीमत के बावजूद सऊदी अरब किसी मकसद या फायदे के लिए इलाकाई जंगों मसलन शाम यमन वगैरह में अपनी दौलत बिल्कुल झोंक रहा है, ये तो अलल्ले तलल्ले खर्च कर रहा है ना।
देखिए एक चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान भी कोई अमीर मुल्क तो है नहीं, बल्कि सैंक्शंस लगे हुए थे, बड़ी हालत उनकी खराब, लेकिन ईरान भी ऐसे ही खेल खेलता है। तो कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट के अंदर जो सऊदी अरब अपने को देखता है कि वो सुन्नी जितने भी मुल्क हैं दुनिया के अंदर उनका वो लीडर है, उनका बॉस है वो, और ईरान अपने को जो शिया है उसको उसका बॉस समझता है। कहीं यमन में शिया सुन्नी की बात होती है, अफ्रीका में होती है, सऊदी अरब को लगता है उनको आगे बढ़ के आना चाहिए, लोग उनको लीडर मानते हैं सुन्नी वर्ल्ड का। और ईरान अब तो इसका नतीजा ये है कि हालांकि जेबें हल्की हो गई, पैसा उतना नहीं है, लेकिन जो एक रोल वो अपने बारे में अपने को देख के शीशे में देख के चलते हैं उनको लगता है ये तो हमको करना ही करना है। अब उससे उनको अंदरूनी नुकसान हो रहा है, माली हालत खराब हो रही है, उतना पैसा अब नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान भी यही खेल खेल रहा है और सऊदी अरब भी ये खेल खेल रहा है। जब तक मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया अपना खेल खेलेंगे वहां का आवाम जो है उसको सबसे ज्यादा मुश्किल होगी और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और तेल की पॉलिटिक्स को उससे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आज देखिए अल्जीरिया में मीटिंग है, ईरान और सऊदी अरब नहीं मिल पा रहे हैं आपस में, इसी वजह से ऑयल प्रोडक्शन कट नहीं होगा और तेल की कीमतें ऊपर नहीं जा पाएंगी जो जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वो चाहते हैं।
तो क्या कहेंगे सऊदी अरब के बारे में? कह सकते हैं कि रस्सी जल गई, रस्सा जल गया लेकिन बल अब भी नहीं गए।
मैं सऊदी अरब के बारे में कहूंगा कि वक्त के साथ वो बदल नहीं रहे हैं। अब वो देखिए, अब आपकी जो जेब है हल्की हो चुकी है, आपके पास अब उतना पैसा नहीं आ रहा, तो आपको कोई भी जो मॉडर्न कंट्री होता है वो अपने को रियलाइन करता है, रीवर्क करता है, रीस्ट्रेटेजाइज करता है, जबकि वो उनकी अकड़ जो है वो पुरानी बरकरार है, लेकिन जो जेब जितनी भारी पहले होती थी और वो पूरी दुनिया के अंदर अपना खेल खेलते थे वो अब खेलने की उनमें इतनी ताकत नहीं है। और दूसरी तरफ जो वहां का आवाम है खासतौर से यंग पॉपुलेशन है वो रेस्टलेस हो रही है, वो ये कहती है कि भाई आप मॉडर्नाइज करिए इकोनॉमी को, थोड़ा सा रिलैक्स करिए और सऊदी अरब जो है उसको आगे लेके चलिए। और दूसरी तरफ ईरान जो है सेंक्शन हटने के बाद ईरान की इकोनॉमी बड़ी फास्ट पिकअप कर रही है और ईरान चारों तरफ जो बढ़ रहा है, आने वाले 10 साल में ईरान तो कहीं आगे निकल जाएगा। और सऊदी अरब ने अगर रिफॉर्म्स नहीं करे और कहीं अपनी डिपेंडेंस ऑयल पे कम ना करे तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया खेल, एक ऐसा खेल जिससे आवाम को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, ग्लोबल इकोनॉमी की होगी, वो देखने को आपको मिलेगा।
तेल की सनत से वाबस्ता तजयकार सहाफी ये थे नरेंद्र तनेजा। सऊदी अरब की मईशत और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर सोशल मीडिया खासतौर पर ट्विटर बड़ा एक्टिव है, मेरा अकाउंट एक्टिव है उसके ऊपर, लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मजहर वडाइच نے لکھا ہے کہ مسئلہ تنخواہوں کا نہیں بینیفٹ کا ہے, کسی نے 10-20-30 سال کام کیا, اپنی ساری زندگی کمپنی میں گزار دی. ایک اور لکھا, اور کچھ آدمیوں کو اقرار نامہ کے پیپر ملے, پیمنٹ اور تنخواہ کسی کو نہیں ملی, میرے ساتھی سال بھر انتظار کے بعد واپس لوٹ کر کے آ گئے ہیں. ایشال نے لکھا ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ بعض لفظوں کو تو میں خیر ایڈٹ کر دوں گا, میں آن ایئر کہہ ہی نہیں سکتا, مقدمہ آ جائے گا میرے اوپر, لیکن جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ عیاشیوں, بے تحاشا اخراجات اور آرام پسندی اور عیش پسندی کا نتیجہ ہے, اس نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اچھا, باقی کا جغرافیہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے, چادر دیکھ کر کے پاؤں پھیلایا کرتے ہیں, اتنے پاؤں کیوں پھیلائے کہ نیچے سے چادر بھی غائب ہو گئی. یہ ہیں جواد مرزا صاحب, اور بھی میں پڑھ سکتا تھا لیکن وقت کم ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے,
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل آج ابوظہبی میں کھیلا جا رہا ہے. پاکستان کی نظریں یہ میچ جیت کر سیریز میں کلین سویپ پر لگی ہوئی ہیں. پاکستان نے دبئی میں کھیلے گئے دونوں ٹی ٹوینٹی 9 وکٹوں اور 16 رن سے جیت کر سیریز پہلے ہی جیت لی ہے. یہ دوسرا موقع ہے کہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز جیتی ہے. اس سے پہلے اس نے 2013 میں 2 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیتی تھی. ویسٹ انڈیز کے کپتان کارلس بریتھویٹ نے دونوں میچوں میں شکست کا سبب ٹاپ آرڈر بیٹنگ کی ناکامی کو قرار دیا ہے. پاکستانی ٹیم میں فاسٹ بالر محمد عامر کی شمولیت متوقع ہے. اس بات کا بھی امکان ہے کہ بائیں ہاتھ کے تیز بالر رومان رئیس کو بھی موقع دیا جائے. ابوظہبی میں کھیلے گئے 4 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں پاکستانی ٹیم صرف 1 میچ جیت پائی ہے. بھارتی کپتان وراٹ کوہلی نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی جیت میں کلیدی کردار ادا کرنے والے آف اسپنر روی چندرن اشون کو ایک انمول کھلاڑی قرار دیا ہے. اشون نے کانپور ٹیسٹ میں 10 وکٹیں حاصل کی تھیں. وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ اشون اس وقت بلا شبہ دنیا کے چند بہترین بالرز میں شامل ہیں. وراٹ کوہلی نے آل راؤنڈر رویندرا جڈیجا کی بھی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے اشون کے ساتھ مل کر بھارتی بالنگ کی ذمہ داری بخوبی نبھائی. دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 30 ستمبر سے کولکتہ میں کھیلا جائے گا. چیمپئنز لیگ میں آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ بوروسیا ڈارٹمنڈ سے ہو رہا ہے. لیسٹر کی ٹیم ایف سی پورٹو کے مقابل ہوگی اور ٹاٹنہم کا مقابلہ سی ایس کے اے ماسکو کی ٹیم سے ہوگا. بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. پہلا ون ڈے بنگلہ دیش نے دلچسپ مقابلے کے بعد صرف 7 رن سے جیتا تھا. بھارت کی ثانیہ مرزا نے ٹینس کی عالمی ڈبلز رینکنگ میں اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے. ان کی سابق پارٹنر مارٹینا ہنگس سے 5 پوائنٹس کے فرق سے دوسرے نمبر پر ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. سندھ تاس آبی معاہدہ یا انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں طے پایا. اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان میں حکمراں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان تھے. لیکن اب بھارت اس سندھ تاس معاہدے میں کیا تبدیلی کرنا چاہتا ہے, کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے, یہ اگلا موضوع ہوگا سیربین کا. لیکن سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے.
سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث سخت اقدامات لیتے ہوئے حکومتی ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات میں کٹوتی کا اعلان کیا ہے. انڈیا کا کہنا ہے کہ اس نے کشمیر کے علاقے اوڑی میں فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے افراد کے سرحد پار سے تعلق ہونے کے ثبوت پاکستانی حکام کے حوالے کیے ہیں. امریکی صدارت کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن دونوں کی مہم چلانے والی ٹیمز نے صدارتی مہم کے سلسلے میں پہلے ٹیلی ویژن مباحثے میں اپنے اپنے امیدواروں کی کارکردگی کی تعریف کی ہے. شام کے شہر حلب سے اطلاعات ہیں کہ شامی حکومتی فورسز مرکز تک پیش قدمی کر رہی ہیں. عالمی ادارے صحت نے حلب میں زخمی یا بیمار ہونے والے افراد کے لیے فوری طور پر انخلا کا راستہ دینے کا مطالبہ کیا ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں دو بم دھماکوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارتی حکومت اڑی حملے کے بعد پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے سن تاس معاہدے پر نظر ثانی کر رہی ہے. اس کے تحت پاکستان جانے والے دریاؤں کے پانی کی مقدار کم کرنے سے لے کر دریاؤں کے رخ موڑنے تک جیسی تجاویز سامنے آئی ہیں. بھارت آئندہ چند دنوں میں تجارتی اور سفارتی سطح پر بھی پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے والا ہے. دلی سے شکیل اختر.
دریائے سندھ، چناب اور جہلم کا پانی سندھ تاس معاہدے کے تحت کسی رکاوٹ کے بغیر پاکستان جاتا رہا ہے، لیکن بھارت اب اسے روکنے پر غور کر رہا ہے. گزشتہ دنوں پہلی بار بھارت کے خارجہ سیکرٹری وکاس سوروپ نے سندھ تاس معاہدے پر نظر ثانی کا اشارہ کیا.
سندھ تاس معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریقوں کے مابین اعتماد ہو اور اشتراک کی فضا ہو. یہ معاہدہ یک طرفہ نہیں چل سکتا.
اڑی کے حملے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے آبی ماہرین سے سندھ تاس معاہدے پر بات چیت کی ہے. اب اس معاہدے پر نظر ثانی کی جائے گی. انہوں نے دہشت گردی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتے. تجزیہ کار سدھارتھ وراجن کہتے ہیں کہ پانی کے معاہدے میں کسی تبدیلی کے بارے میں سوچنا غلط ہے.
ایک طرح سے اعلان کر دیا آپ نے، ایک دھمکی تو دی ہے، جس دھمکی پہ آپ نہ کوئی کام کر سکتے ہیں 20 سال کے لیے، اور اگر آپ کرتے بھی ہیں تو بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اتنے زوروں سے آپ پہ کریٹیسائز کرے گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کو نہیں مانے گا کہ ہندوستان اس طرح سے انڈس واٹر ٹریٹی کوئی ایسے قدم اٹھائے جس سے پانی کا فلو کم ہو جائے.
تجزیہ کار بھارت بھوشن کہتے ہیں کہ بھارت نے 2008 میں بھی پاکستان کا کچھ پانی روکا تھا، جس سے جنوبی پنجاب میں زراعت متاثر ہوئی تھی. ان کا کہنا ہے کہ پانی روکنے سے صرف عوام کی مشکلات بڑھیں گی.
پاکستان کی پرابلم پاکستان کی عوام نہیں، بلکہ پاکستان کی ملٹری ہے یا پاکستان کی ویک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی عوام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، پاکستان کے ایگریکلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کے ساتھ اچھے رشتے بنانے پڑیں گے. آپ کو کشمیریوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر کے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے.
بھارت میں ماہرین کی سطح پر یہ سمجھ بن رہی ہے کہ دہشت گردی روکنے کے لیے موجودہ کشیدگی میں جنگ کوئی راستہ نہیں ہے. بھارت پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے آئندہ چند دنوں میں پاکستان سے ترجیحی ملک یعنی موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ واپس لینے والا ہے. بھارت اسلام آباد میں اپنا سفارتی عملہ بھی کم کرنے پر غور کر رہا ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
کشمیر میں بھارتی فوجی مرکز پر حملے میں 18 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی نے یہ نیا موڑ اختیار کیا ہے. انڈین گورنمنٹ نے 56 سال پرانے اس آبی معاہدے کو توڑنے کا عندیہ دیا ہے، جس کے روح سے جموں و کشمیر سے بہنے والے 6 دریاؤں کے حقوق دونوں ملکوں کے بیچ تقسیم ہو چکے ہیں. ورلڈ بینک اور کئی مغربی ممالک نے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستانی حکمراں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے درمیان اس معاہدے کی ثالثی پر اربوں ڈالر صرف کیے تھے. یہ معاہدہ سن تاس آبی معاہدہ یا انڈس واٹر ٹریٹی کہلاتا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
56 برس قبل فیلڈ مارشل ایوب خان اور جواہر لال نہرو نے کشمیر کے منقسم خطوں سے بہنے والے 6 دریاؤں کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک معاہدہ کیا تھا، جسے سن تاس آبی معاہدہ کہتے ہیں. इसके तहत पाकिस्तान को तीन दरियाओं पर कुदरती हकूक हासिल हैं, जबकि भारत को जहलिम, सिंध और चनाब के महदूद इस्तेमाल का हक है। आलमी बैंक और कई ममालिक की सालसी से तय पाए इस माहदे पर हुकूमत हिंद ने नजरसानी शुरू कर दी है। ये सब उड़ी में भारतीय फौजी ठिकाने पर हुए मुसलह हमले के रद्द अमल में हो रहा है। अब तो इन दरियाओं के पानी को रोकने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन हुकूमत हिंद के इस लहजे पर यहाँ के आम लोगों को एक नई मजामती तहरीक शुरू होने का खदशा है।
इंडस वाटर ट्रीटी हो या न हो, इसको स्क्रैप किया जाए या न किया जाए, जो इस वक्त बेसिक मसला है कश्मीरियों का, वो उनकी खुदी इरादियत का है। हम उसके लिए कश्मीरी आवाम इस वक्त जाने कुर्बान कर रहे हैं कि इनको आज़ादी मिले हिंदुस्तान के तसल्लुत से।
इससे कश्मीर के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्लड जोन बहुत है, इस पर फ्लड्स आएंगे। दूसरा, चाइना भी फिर जो भारत के लिए वो भी ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे जिससे उनके लिए पानी लेंगे, तो अल्टीमेटली इंडिया पे ही प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे।
आबी वसाइल के साबिक भारतीय वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने सिंतास माहदे को तोड़ने की बातें करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दिया है। इनका कहना है कि भारतीय हुकूमत सियासी मौकफ की खातिर मुल्क को दाव पर लगा रही है।
इस ट्रीटी के साथ छेड़खानी अगर करेंगे तो सबसे पहले चीन जो है जागेगा इस तरह, और उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है वो सिंध को भी और सतलुज को भी डाइवर्ट कर सकते हैं, और जम्मू डूब जाएगा, पूरे पंजाब को सैलाब घेर लेगा। और ये बाखबर रहो, अगर चीन जागता है डाइवर्ट करने के लिए, चीन की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि सतलुज को तो कर ही सकते हैं, और आपका बाखरा डैम जो है खुश्क हो जाएगा, और हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में अंधेरा छा जाएगा। महजब तरीका नहीं कहने का, लेकिन मैं मजबूर होता हूँ कहने के लिए कि छिट्टी का दूध याद आएगा। सतलुज तो तिब्बत से आता है और चीन से सिंध बहता है इधर की तरफ। इन दोनों दरियाओं का रुख मोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी है।
मुबसरीन का कहना है कि मिस्र, लेबनान, इराक और तुर्की जैसे अरब ममालिक के दरमियान भी पानी की शराकत के माहदे हैं, और नाराजगियों और कशीदा ताल्लुकात के बावजूद वहाँ पानी को जंगी हथियार नहीं बनाया गया। मुसन्निफ और तजिया निगार पीजी रसूल का कहना है कि भारत ने सिंतास आबी माहदे को छेड़ पाकिस्तान की रवायती कश्मीर पॉलिसी को ही तकवीत दे दी है।
पाकिस्तान इसीलिए कहता था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान के रियासत का नजरियाती मौकफ है, और इसकी असल और बुनियादी वजह पानी है। तो पाकिस्तान में इस नजरिया को ज्यादा तकवीत मिलेगी और इससे वो कश्मीर को ज्यादा ही अपना बुनियादी इशू मानेंगे।
पीजी रसूल कहते हैं कि अगर इस माहदे को छेड़ा गया तो भारत सियासी, सफारती और कानूनी झमेलों में फंस सकता है।
जहां तक जियोग्राफिकी हकीकत का ताल्लुक है और दरियाओं के कुदरती बहाव का ताल्लुक है, इनको पाकिस्तानी इलाकों से गुजरना ही गुजरना है। इस माहदे में सिर्फ इस हकीकत को तस्लीम किया गया है, इसमें कोई नया फेवर नहीं है जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से साथ किया हो। यही तजुर्बा फिर चीन हिंदुस्तान के खिलाफ दोहरा सकता है, और वो दरिया ब्रह्मपुत्र और दूसरे दरियाओं का पानी रोक सकता है। इस तरह से हिंदुस्तान की शुमाल मशरकी रियासतों में भी आफत और तबाही आ सकती है। ये इंतहाई गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना बातें हैं।
गौरतलब है कि कश्मीर के नायब वजीर आला निर्मल सिंह ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत नरेंद्र मोदी के किसी भी फैसले की हिमायत करेगी। यहाँ की हुकूमत का कहना है कि इस माहदे की वजह से कश्मीर को हर साल 6,500 करोड़ रुपए का नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि जहलिम, चनाब और सिंध दरियाओं पर भारत को बांधों की तामीर की खुली इजाजत नहीं है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
आइए देखें कि सिंतास आबी माहदे और भारत के मौजूदा मौकफ पर पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है। वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीर उमूर खारजा सरताज अजीज कहते हैं कि अगर भारत ने सिंतास माहदा मुअत्तल करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इस पर भरपूर एहतजाज करेगा और इस मामले को आलमी बैंक और बैन अलाकौमी अदालत में लेकर जाएगा। आज कौमी असम्बली के अजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए मिस्टर सरताज अजीज का कहना था कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ होने वाली जंगों और कारगिल के वाकये के बाद भी सिंतास माहदा मुअत्तल नहीं किया गया। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
खारजा अमूर के बारे में वजीर आजम के मशीर सरताज अजीज का कहना था कि आलमी बैंक सिंतास मुआहदे में न सिर्फ सहूलतकार था बल्कि इस मुआहदे में जामन भी है। उन्होंने कहा कि भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे पर फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक से भी इस मामले पर बात की है। सरताज अजीज का कहना था कि भारत कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने के लिए सिंतास मुआहदे का मामला उठाकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान किसी भी किस्म का भारतीय दबाव कबूल नहीं करेगा।
The treaty is binding on both the states equally and offers no exit provision.
इस मुआहदे की पासदारी दोनों मुल्कों पर लाजिम है और इससे इनहराफ का कोई रास्ता नहीं है। इस मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए मसालहत का तरीक़ाकार मौजूद है। भारत बैन अलाक़वामी कवानीन के तहत सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। अगर भारत इस मुआहदे के तहत پاکستان آنے والے دریاؤں کا پانی روکتا ہے تو یہ نہ صرف اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ اس سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی ایک روایت بن جائے گی. اور مثال کے طور پر چین بھی بھارت جانے والے برہم پترا دریا کے پانی کے بہاؤ کو روک سکتا ہے. سنتاس معاہدے کی معطلی اور دریاؤں کا بہاؤ روکنے کی باتیں کر کے بھارت پہلے ہی اپنی ساکھ خراب کر چکا ہے.
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ بھارت نے 30 کے قریب چھوٹے ڈیم بنائے ہیں جبکہ پاکستان نے کشن گنگا ڈیم کی تعمیر کا معاملہ عالمی سطح پر بھی اٹھایا ہے. قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے کشمیر کے معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ مشترکہ اجلاس کو صرف مسئلہ کشمیر تک ہی محدود نہ کیا جائے بلکہ اس اجلاس میں داخلہ اور خارجہ پالیسی کو بھی زیر بحث لایا جائے. انہوں نے کہا کہ مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ اور ریاستی اداروں کے کردار پر بھی بحث کی جائے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھارت کی وزیر خارجہ کی طرف سے کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دینے کے خلاف حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے ایک قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. اس قرارداد میں سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی وزیراعظم کے بیان کی بھی مذمت کی گئی. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حکومت نے 8 اگست کو سول ہسپتال کوئٹہ میں خودکش حملے کے بارے میں سیکیورٹی کی ناکامی کا اعتراف تو کیا لیکن اس ناکامی کی ذمہ داری ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی پر ڈالی، جبکہ اس واقعے کے خلاف وکلا نے اپنا احتجاج جاری رکھتے ہوئے بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ایک اعلامیہ کے مطابق یلدرم سیکورٹی سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ نے سول ہسپتال کوئٹہ کے سربراہ کے ساتھ سیکورٹی کی فراہمی کے لیے تحریری معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کے تحت کمپنی نے مکمل طور پر مسلح، چاک و چوبند اور تربیت یافتہ محافظوں کی سول ہسپتال میں تعیناتی یقینی بنانی تھی، لیکن محکمہ داخلہ کے مطابق سیکورٹی کمپنی اس میں مکمل طور پر ناکام رہی، جس کا ثبوت 8 اگست کا خودکش دھماکہ تھا. یہ ایک لحاظ سے حکومت کی جانب سے سیکورٹی کی ناکامی کا اعتراف ہے، مگر حکومت نے اس کی تمام تر ذمہ داری سیکورٹی کمپنی پر عائد کرتے ہوئے اس کا لائسنس منسوخ کیا ہے. 8 اگست کے اس واقعے کے خلاف وکلا کا احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں وکلا نے آج بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا. اس موقع پر انہوں نے یہ نعرے لگائے. آٹھ اگست کے اس واقعے میں 56 وکلا سمیت 76 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اس واقعے کے خلاف بلوچستان کے وکلا نے اپنے احتجاج کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت منگل اور جمعرات کو وکیل ہڑتال کے علاوہ احتجاج کریں گے. بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر غنی خلجی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج اصل ملزمان کی گرفتاری تک جاری رہے گا.
ایک یہ کہ ہمارے جو 8 اگست کے شہدا کے جو قاتل ہیں ان کو ریئل کرپٹس کو سامنے لایا جائے. دوسرا جو ڈاکٹروں نے نائلی کی ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے، کیونکہ اکثر وکلا ہمارے ایکسس آف بلیڈنگ سے شہید ہوئے تھے. پہلا پروسیشن ہے آج ہمارا، اس کے بعد ہم پورا پاکستان میں پروسیشن چلائیں گے.
دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے ڈیرہ مراد جمالی میں مارے جانے والے ایک شخص کی ہلاکت کے بارے میں سرکاری حکام کے دعوے کو مسترد کیا ہے. ظفر بگٹی نامی اس شخص کے بارے میں سرکاری حکام نے کہا تھا کہ اسے فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے اس وقت طلاق کیا جب وہ ریلوے ٹریک پر بم نصب کر رہا تھا، لیکن بی آر پی کے ترجمان شیر محمد بگٹی کا دعویٰ ہے کہ انہیں پہلے ہی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. اس حوالے سے ایک آڈیو بیان میں ان کا کہنا ہے.
ظفر بگٹی کی مسخ شدہ لاش ہمیں ملی، اسے 2 دن پہلے ان کے گھر سے اغوا کیا گیا تھا. ظفر بگٹی غلام احمد بگٹی کے بھائی ہیں. غلام احمد بگٹی بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے رہنما تھے، جنہیں 1 سال پہلے اغوا کیا گیا تھا اور ان کی 1 سال پہلے لاش ملی تھی.
ادھر کیچ اور آواران کے اضلاع کے مختلف علاقوں میں کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے سیکورٹی فورسز، جبکہ کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے لس بلاک علاقے کنراج میں معدنیات نکالنے والی کمپنی پر حملے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور میں سول سوسائٹی کے نمائندوں نے وفاقی حکومت نے سائبر کرائم بل کی منظوری کے بعد اب مطالبہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین کے حقوق اور ان کے ڈیٹا کے تحفظ کا قانون بھی منظور کرایا جائے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
سائبر کرائم بل یا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پر شروع سے ہی سول سوسائٹی کے اراکین کی جانب سے تنقید کی جا رہی تھی. اس بارے میں مختلف فورمز پر مباحثے کیے گئے اور حکومت سے کہا گیا کہ اس میں بڑے پیمانے پر ترامیم کی ضرورت ہے. اب اس قانون کو منظور کر لیا گیا ہے, لیکن سول سوسائٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ اس بل کے تمام پہلوؤں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. آج پشاور میں اخباری کانفرنس سے خطاب میں پختونخوا سول سوسائٹی کے رہنما قمر نسیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے ملک کے تمام بڑے شہروں میں سول سوسائٹی کے اراکین سے اس قانون پر رائے دی ہے اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد پر کڑی نظر رکھی جائے گی کہ اس قانون کے تحت کن لوگوں کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے.
ابھی تک جو لوگوں کے اندر ایک سوچ پائی جا رہی ہے وہ میڈیا کے اندر بھی, سول سوسائٹی کے اور عام لوگوں کے اندر بھی, لوگوں نے اس بل کو اس لیے نہیں ریزسٹ کیا کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ قوانین موجود ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوتا, لہٰذا اس پر بھی عمل درآمد ہونے کے کوئی زیادہ چانسز نہیں ہیں اور حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتی. لیکن اس بل کا یہ بہت خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ صرف حکومت استعمال نہیں کرے گی بلکہ عوام بھی ایک دوسرے کے خلاف اس قانون کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر لوگوں نے اس بل کے تحت ایک دوسرے کے اوپر پرچے کرانے شروع کر دیے تو یہ ایک بہت مشکل بات ہے.
انہوں نے اس قانون کے ان شکوں میں ترامیم کا مطالبہ کیا جو انسانی حقوق سے متصادم ہیں اور کہا کہ سول سوسائٹی پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے قانون سازی کے لیے کوششیں کرے گی.
تعزیرات کے حوالے سے تو قانون بنا دیا گیا لیکن انٹرنیٹ کے صارفین کے حقوق کے حوالے سے کوئی قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے, تو لہٰذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے اور جو صارفین کے انٹرنیٹ حقوق ہیں ان کے حوالے سے ایک پیرلل قانون سازی کے لیے جو ہے وہ بات کی جائے, اور ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویسی کمیشن کی بھی ہم بنانے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر کسی کو پرائیویسی جو ہے اور ہماری پرائیویسی جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے وہ آن لائن اور آف لائن بھی, اس قانون کے آنے کے بعد کوئی پرائیویسی نہیں رہی ہے. اور جو ہم پہلے سرویلنس کی باتیں کرتے تھے کہ لوگ فون ٹیپ کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا ہمارے ڈیٹا تک سے, اس کو پاکستان کے اندر قانونی شکل دے دی گئی ہے. اس کے لیے کسی کورٹ کسی عدالت سے رجوع کرنے کی کسی کو ضرورت جو ہے وہ اب نہیں ہے.
پشاور میں سول سوسائٹی کے اراکین کے مطابق یہ قانون آزادی رائے اور آزادی اختلاف رائے کے خلاف ہے. سول سوسائٹی کے اراکین نے اس فیصلے پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے جس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کو سائبر کرائم ایکٹ کی تفتیش کے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں. قمر نسیم کے مطابق اگرچہ پاکستان میں 30 ملین لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں لیکن پاکستان میں پولیس تھانوں میں بیٹھے اہلکار اس قانون سے واقف ہی نہیں ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان میں تپدق یا ٹی بی کے شکار بچوں کے لیے ایک خوشائند خبر یہ ہے کہ انہیں اب 6 مہینوں تک کڑوی دوا نہیں پھانکنی پڑے گی کیونکہ ان کے لیے خصوصی دوا تیار کی گئی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ذائقے میں بھی اچھی ہے, ایک گولی پر مشتمل ہے, اور یہ دوا سب سے پہلے کینیا میں متعارف کرائی جا رہی ہے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ فرحت جاوید کی زبانی.
نئی تیار کی جانے والی یہ گولی عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی 2010 کی گائیڈ لائنز کے تحت بننے والی دوا ہے. ان گائیڈ لائنز کا مقصد 2030 تک ٹی بی میں 90% کمی ہے. ٹی بی پھیپھڑوں کا قابل علاج مرض ہے, تاہم کینیا جیسے ملک میں صحت کی بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث بچوں میں سب سے زیادہ اموات اسی مرض سے ہو رہی ہیں. اس سے قبل ٹی بی کا شکار بچوں کو بڑوں کی دوائیں دی جا رہی تھیں جنہیں ملا کر پیسا جاتا تھا. کینیا میں ٹی بی کنٹرول پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر انوس ماسینی کا کہنا ہے کہ اس دوا سے پہلے علاج کے لیے استعمال کیا جانے والا طریقہ کار خاصا مشکل تھا اور ہمیشہ غلطی کی گنجائش رہتی تھی.
اس دوا کے ساتھ مختلف جز تھے جن کو پیسا جاتا تھا, اس لیے نرس اور معالج بچوں کو دوا پلاتے ہوئے کچھ حصہ نہیں دے پاتے تھے کیونکہ یہ واضح طور پر ایک مشکل عمل تھا. لیکن اب یہ دوا محض ایک گولی کی صورت میں آئی ہے جس میں تمام جز موجود ہیں. بس آپ اسے ایک گلاس پانی میں ڈال لیں, یہ حل ہو جائے گی. اس میں پھلوں کے ذائقے کی صورت میں ایک اور اضافہ بھی کیا گیا ہے, یہ اسٹرابری کے ذائقے میں دستیاب ہے تاکہ بچے دوا کے استعمال کے لیے تیار.
دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ بچے ٹی بی جیسے موذی مرض کا شکار ہوتے ہیں. 2015 میں WHO نے ٹی بی اور ایچ آئی وی ایڈز کو دنیا کے سب سے بڑے قاتل امراض قرار دیا تھا. WHO کے مطابق ٹی بی کے ہر 100 میں سے 3 کیسز ابتدائی طور پر دی جانے والی اینٹی بایوٹکس کے خلاف مدافعت پیدا کرتے ہیں جن کا علاج مزید مشکل ہو جاتا ہے. ٹی بی قدیم ترین بیماریوں میں سے ایک ہے. یہ مرض مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس نامی بیکٹیریا سے پھیلتا ہے. ٹی بی جسم کے تمام اعضاء کو متاثر کرتی ہے, لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر پھیپھڑوں پر ہوتا ہے. ٹی بی کا مرض زیادہ تر ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے. جب ایک مریض کھانستا ہے یا بات چیت کرتا ہے تو ٹی بی کے جراثیم دوسروں کے منہ میں جا کر ٹی بی کا مرض پیدا کرتے ہیں. ڈبلیو ایچ او کے مطابق دنیا کا کوئی بھی ملک اس بیماری سے محفوظ نہیں ہے.
پاکستان میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہماری نئی ساتھی فرحت جاوید سے سنا. پاکستان میں تپیدق یا ٹی بی کے بڑھتے ہوئے اس مرض پر میں نے ڈاکٹر جابر حسین سے بات کی جو گزشتہ 40 سال سے اس کی میڈیکل پریکٹس میں ہیں.
دیکھیے, ٹی بی جو ہے ابھی ری ایمرج ہوئی ہے ہمارا. جو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان از دا ففتھ کنٹری جس کا برڈن بہت زیادہ ہے امنگ دا ریسٹ آف دی ورلڈ.
ٹھیک ہے,
اور اگر آپ اس کی بات کریں پریوینس تو اٹ از راؤنڈ اباؤٹ 4,10,000 آپ سمجھ لیں کہ پر اینم
4 لاکھ سے زیادہ ہیں.
جی جی جی.
اچھا, تو پاکستان 5 ملک میں, باقی 4 کون کون سے ہیں سر؟
باقی تو اپنے انڈیا بھی آتا ہے, اپنے گرم کنٹری بھی ہے, بہت سے کنٹری اور بھی ہے. وی آر ففتھ ان رینکنگ.
اچھا,
تو اس کا برڈن بہت زیادہ ہے اور اٹ از گوئنگ اپ.
وجہ
یہ کہ پیشنٹ جو فیلئر جو ہوتے ہیں اٹ از بیکاز آف پوئر کمپلائنس.
ٹھیک ہے,
مطلب آپ کا پیشنٹ کو آپ نے دوا دی, ہم یہ کہتے ہیں جب دیتے ہیں تو آپ کو یہ فرض ہے آپ کے اوپر, جسٹ لائک آپ نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی آپ کو دوا کھانی ضروری ہے. اگر آپ نے ایک دن بھی مس کیا دیٹ مینس اٹ از آف نو یوز.
ٹھیک ہے, تو مجھے پوچھنا یہ ہے ڈاکٹر جابر حسین صاحب کہ یہ جو ٹی بی کا مرض ہے, یہ مرض بچوں میں بڑھ رہا ہے, عورتوں میں بڑھ رہا ہے, عمر کی رینج کیا ہے اور کن علاقوں میں بڑھ رہا ہے؟
دیکھیں ابھی تو جو ہم لاسٹ فیو ایئر سے دیکھ رہے ہیں تو اربن میں رورل جگہوں میں مطلب کیسز ملتے ہیں. میں جو پریکٹس کر رہا ہوں لاسٹ 40 ایئر سے کر رہا ہوں میں, تو بیچ میں ایک گیپ آیا تھا لیکن اب دوبارہ ری ایمرج ہوا ہے. اٹ از مطلب ناؤ وی آر, ہمیں جو پیشنٹ مل رہے ہیں وہ اچھے سوشل اکنامک گروپ سے ہی مل رہے ہیں, اور اس میں ہم جس کو کہتے ہیں ہماری میڈیکل ٹرم میں کو موربڈ. اب ایک پیشنٹ ڈائبٹک ہے تو اس کے لیے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بیکاز آف امیونٹی کم ہوتی ہے. بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اوپن جو کیس ہوتا ہے, اگر ایک فیملی اوپن کیس ہے دیٹ مینس آل دا فیملی شوڈ بی ویری 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 مطلب اٹینٹیو. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے, انفارچونیٹلی ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے ایک آپ نے ایک ممبر کا فیملی کا شروع کیا ہے آپ نے, اور دوسرے پیشنٹ دوسرے فیملی ممبرس کو آپ نے اگنور کیا, ان کو چیک اپ نہیں کرایا, ان کو آپ نے برابر پراپر ایڈوائز نہیں دی. پھر ابھی ریسنٹلی میں آپ کی بات کر کے بات کروں گا کہ پراپر ہمارے پاس یہ پرابلم آ گیا ہے کہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے اوپن فارمیسیز ہیں ٹی بی کی. ایز پر گورنمنٹ پالیسی دے آر پرووائڈنگ دا میڈیسن ایٹ دیئر اون سینٹر. اب یہ کہ بعض پیشنٹ ہوتے ہیں دے آر ریلیکٹنگ ٹو گو ٹو دا سینٹر, مطلب ہاسپٹل میں جائیں, گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کے لائن میں لگیں, یہ کریں, دے فیل انکمفرٹیبل. ان کو اس میں اس کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں نان کمپلائنس. اب ایک پیشنٹ کو ہم نے دیا, اس نے ایک ہفتے کا گیپ دے دیا تو دیٹ از آف مطلب نو یوز, ڈیفینیٹلی ہی از گوئنگ ٹو سفر. تو میڈیسن اویلیبل نہیں ہے. جو ابھی بتا رہا ہوں آپ کی جو ابھی حالیہ جو پوزیشن ہے, میں کراچی میں پرسٹ کرتا ہوں, کراچی کی حالت کہ ہمیں میڈیسن فریلی اویلیبل نہیں ہے. اور بچوں کے لیے تو بہت زیادہ پرابلم ہے. بچوں کے لیے ہمیں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ وی ہیو ٹو سینڈ دا پیشنٹ ٹو دا آغا خان ہاسپٹل, دے میک اکارڈنگ ٹو پرسکرپشن فارمیسی بنا کے دیتے ہیں جو ٹیبلٹس اور آپ اس کو کریش کر کے بنا کے دیتے ہیں لوگ.
ٹھیک ہے,
یہ بہت بڑا مطلب یہ میجر پرابلم ہے.
تپیدق کے مرض, اسباب اور علاج معالجے کی بابت یہ تھے کراچی سے ڈاکٹر جابر حسین. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں فوج نے خود کش دھماکے کے دوران ہلاک ہونے والے صحافی سراج الدین کی رہائش گاہ کے قریب ان کے لیے ایک یادگار تعمیر کی ہے. مینگورا کے تفریحی مقام فضا گیٹ میں بنائی جانے والی اس یادگار کا افتتاح بریگیڈیئر ظفر اقبال نے کیا. تفصیل کے ساتھ سوات سے صحافی سید انور شاہ.
اس یادگار کے افتتاح کے موقع پر بریگیڈیئر ظفر اقبال نے بتایا کہ ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولے ہیں اور ہم ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. واضح رہے کہ صحافی سراج الدین مینگورا شہر میں طالبانائزیشن کے دوران حاجی بابا اسکول میں نماز جنازہ کے دوران ہونے والے ایک خودکش دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے. اس جنازے میں 65 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تھے. خود کش دھماکے کے دوران ہلاک ہونے والے صحافی سراج الدین کے بیٹے ہارون سراج نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں اس بات پر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان کے والد کی قربانی اور شہادت کو تسلیم کیا گیا ہے۔
دل سے شکر گزار ہوں پاکستان آرمی کا جنہوں نے ہمارے لیے یہ میرے والد صاحب کے لیے ایک یادگار بنایا اور ان کی شہادت کو جو ہے وہ تسلیم کیا، ان کو بھولے نہیں، ان کو یاد کیا۔
سوات کے سینئر صحافی رفیع اللہ نے یادگار کی تعمیر کے حوالے سے بتایا کہ سوات کے صحافیوں نے کشیدہ حالات کے دوران بھی اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھائی۔
میں یہ کہوں گا کہ اس کے علاوہ جو دیگر تین صحافی شہید ہوئے تھے ان کی بھی الگ الگ مانومنٹ ان کے گھروں کے سامنے بنانے چاہیے، کیونکہ ان سے ان شہید صحافیوں کے ورثاء کو ایک حوصلہ ملے گا، ایک کریج ملے گا ان کو، بلکہ اس سے ان کی جو قربانیاں انہوں نے دیے امن کے خاطر وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور یہ آرمی نے جو سٹیپ اٹھایا ہے یہ انتہائی خوشائن ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔
خیال رہے کہ سوات میں شورش کے دوران چار صحافیوں کو ہلاک کیا گیا تھا، جس میں سراج الدین کے علاوہ موسیٰ خان خیل، قاری شعیب اور عبدالعزیز شاہین شامل تھے۔ بتایا گیا ہے کہ پشاور کے بعد سوات کا شمار صوبے کے ان بڑے شہروں میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ اخبارات اور رسائل شائع ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہاں کے صحافی دھمکیوں کی زد میں بھی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ صحافیوں کے ساتھ پولیس بطور محافظ ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں۔
یہ تھی سوات سے صحافی سید انور کی رپورٹ۔ اور اب امریکی صدارتی انتخابات کی بحث، بلکہ کہیے مباحثے، پہلی ڈبیٹ کل شب آج صبح کہیے مکمل ہوئی۔ ہلری کلنٹن ڈیموکریٹس کی طرف سے اور ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن کی طرف سے بولے، کون کیا بولا اور اثر ہوا کیا؟ تجزیے کے ساتھ برجیش اپادھیائے۔
90 منٹ میں دنیا کا سب سے بڑا سیاسی تماشا، کچھ کی نظر میں تو اس کی اہمیت ایسی تھی جیسے دنیا کا مستقبل اس سے طے ہو رہا ہو۔ ایک طرف تھی ہلری کلنٹن جن کی تقریباً پوری زندگی سیاست میں گزری ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ریالٹی ٹی وی اور ریئل اسٹیٹ میں نام کمایا ہے۔ بحث شروع ہوئی امریکہ کے معاشی حالات بہتر کرنے کے سوالوں کے ساتھ، اور کلنٹن نے چھوٹتے ہی ٹرمپ کے ٹیکس ریٹرنز پر نشانہ سادھا۔
He's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding, and we'll guess, we'll keep guessing at what it might be that he's hiding, but I think the question is, were he ever to get near the White House, what would be those conflicts? Who does he owe money to?
ٹرمپ نے ہلری کلنٹن کے شوہر بل کلنٹن کی تجارتی پالیسی کو امریکہ کی بند ہوتی فیکٹریز کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا، اور پھر ان کے ای میلز پر سوال اٹھائے۔
I will release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases her 33,000 emails that have been deleted, as soon as she releases them, I will release my tax returns, and that's against My lawyers, they say, don't do it.
جیسا کہ اندازہ تھا، ہلری کی کوشش تھی یہ دکھانے کی کہ ٹرمپ پر اتنے اہم عہدے کی ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی، لیکن سیاست کے اس ریالٹی شو میں ابھی تک وہ موقع نہیں آیا تھا جو پرائمری مقابلوں میں ٹرمپ کے ڈیبیٹس میں نظر آتا تھا۔ لیکن پھر آیا وہ سوال کہ کیا ٹرمپ ہلری کی صورت کو صدارتی امیدوار کے لائق مانتے ہیں؟
I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina.
صاف تھا ٹرمپ اس بال کو ڈک کرنا چاہتے تھے، لیکن ہلری کے لیے یہ ایک اور باؤنسر ڈالنے کا موقع تھا جو انہوں نے جانے نہیں دیا۔
But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs. And one of the worst things he said was about a woman in a beauty contest. He loves beauty contests, supporting them and hanging around them. And he called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina.
ڈیبیٹ کے بعد سپن روم میں دونوں ہی امیدواروں کے حمایتی اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تازہ سرویز میں دونوں ہی امیدواروں کے بیچ کانٹے کی ٹکر نظر آ رہی ہے۔
امریکہ میں صدارتی ڈبیٹ برجیش اپادھیائے کی تھی یہ رپورٹ. پہلی ڈبیٹ نیو یارک میں ہوئی, بقیہ دو اب بعد میں ہوں گی. تو یہاں سہربین اختتام کو پہنچتا ہے. سہربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر جعفر رضوی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ڈنکن ہینن. تو میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. سہربین سننے کا شکریہ. آخر میں حزب معمول خاص خاص خبروں کا خلاصہ یا نیوز اپ ڈیٹ. خبروں کی ذمہ داری شمیلہ خان کی ہے.
سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث سخت اقدامات لیتے ہوئے حکومتی ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات میں کٹوتی کا اعلان کیا ہے. شام کے شہر حلب سے اطلاعات ہیں کہ شامی حکومتی فورسز مرکز تک پیش قدمی کر رہی ہیں. جرائم کی عالمی عدالت نے مالی کے شہر ٹمبکٹو میں تاریخی مقبروں کو تباہ کرنے کے جرم میں ایک اسلامی شدت پسند احمد الفاقی المہدی کو 9 سال قید کی سزا سنائی ہے. ترکی کے دورے پر موجود برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ برطانیہ ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے اس کی مدد کرے گا. مسٹر جانسن نے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کی مہم کی قیادت کی تھی. ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کا کہنا ہے کہ وہ اگلے برس ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.